رکو نمبر پانچ کو دیکھتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو, تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار, اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں, اگر چاہے تو وہ ہوا بند کر دے, سچ ہے نا, اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں. یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے, وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں, تو تمہیں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے, اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بہت درجہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. اور ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, اور غصے کے وقت وہ معاف کر دیتے ہیں. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون, اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور ان میں ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارے نام پر دے دیتے ہیں. جب ان سے ظلم اور زیادتی ہو تو صرف بدلہ لے لیتے ہیں, یعنی بھڑت کے زیادتی نہیں کرتے, اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. فی الواقع اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل, اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں. کس پہ الزام کا راستہ ہے؟ انما سبیل علی الذین یظلمون الناس, یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے پھریں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ تھا رکوع نمبر پانچ. اس کا عنوان کیا ہے؟ مشورے کی اہمیت. اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ شورا ہے. اس کے اندر ہم نے کچھ باتیں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خصوصیات بتائیں, یعنی بنیادی طور پہ اس میں کچھ باتیں تھیں. اور وہ کیا تھیں کہ ایمان والوں میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی گناہوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں سمجھتے, اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اگر انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے نا کہ جو مصیبت آتی ہے یہ میری وجہ سے ہے, تو پھر وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا. آپ نے شاید کبھی کوئی ایسی کتاب پڑھی ہو جس میں نیک لوگوں کی اپنی ذات کے بارے میں باتیں ہوں. میں نے پڑھی ہیں, اتفاق ہوا مجھے, میں پڑھتی ہوں نا تو اس میں اپنے آپ کو کوستے دکھتے ہیں, نوخہ کرتے ہوئے, اے نفس تو ایسا ہو جا, ہائے تو تباہ ہو گیا, یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں, اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو, اور ڈانٹتے ہیں. ڈانٹ کا انداز ہوتا ہے, اور اس کو پورا ایک نام ہے اس کا اصطلاح میں کہ تعزیر نفس, یعنی اپنے نفس کی تعزیر کرنا, اس کو ادب سکھانا, اس کو کرنا. تو مجھے شروع میں یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی, میں کہتی تھی یہ کیا بات ہے, اپنے آپ کو برا کہتے ہیں ہر بات میں. لیکن جتنا الحمدللہ قرآن سمجھ میں آتا جا رہا ہے نا, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اپنے اندر, یقین کرے کوئی دعا منہ پہ آتی نہیں آج کل سوائے اس کے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کروٹوں پہ اٹھتے بیٹھتے اللہ رحم کر دے. کوئی سوچتے نا کوئی دعا کروں کوئی کروں اچھا یہ کام ہو جائے تو منہ پہ بات آ جاتی ہے انی کنت من الظالمین, کیا سوچ کے کہ اللہ میں ظالم ہوں تو کرا لے. کوئی نیکی ہو جائے تو فوراً دل میں آتی ہے دعا انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ظالم ہوں, یہ تو نے نیکی کا موقع دیا تو قبول کرنا. یقین کرے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ قرآن آپ کے اندر کو توڑتا ہے, کھلتا ہے. آپ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے, جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں تو آپ سن رہے ہیں نا, اور آپ میں سے کوئی یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں, کوئی دوسری کئی میرے حال میں 6-7 دفعہ سے سن رہے ہیں, تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں ہیں, لیکن یقین کریں سب سے زیادہ فائدہ کہنے والے کو ہوتا ہے. میں اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں اس سال پڑھاتے ہوئے. ہر سال کوئی نہ کوئی نئی چیز سمجھ آتی ہے. اس سال جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی ملامت, اپنے آپ کو نیچا کر لو, عاجزی اور پیچھے اور ایسے لگتا ہے کہ نیکی کے جتنے مواقع آپ کی زندگی میں بڑھتے ہیں نا اتنی آپ کی نگاہیں جھکتی ہیں. میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کے تو بڑے احسان ہیں مجھ پہ. کبھی ہم کہتے ہیں فلاں کے آگے تو میری آنکھیں نہیں اٹھتی, سنتے ہیں نا یہ باتیں فلاں میرے پر. یقین کریں کہ جتنا اللہ دین کے کام کا موقع دیتا ہے آسمان کی طرف دیکھا نہیں جاتا. ایسے لگتا ہے اللہ کے احسانوں کے آگے طبع میں اوقات ہی نہیں ہے کہ اوپر دیکھیں. اسی لیے شہ نماز میں اوپر دیکھنے سے منع کیا کہ انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور ہر وقت روتے دھوتا رہے کہ میری اپنی حالت کیا ہے, میری عبادت کیسی ہے, میں کیا کر پا رہا ہوں. جتنا آپ دوسروں کو کہتے ہیں اتنا آپ اندر اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایک اچھی سمٹم ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, اندر کا بت ٹوٹتا ہے. تو اس میں یہی چیز ہمیں ایک اور بھی سمجھ میں آئی. پھر اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں اپنی ہمیں بتائیں. کون کون سی نشانیاں تھیں؟ پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز سمندروں میں پھیلائے. اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں, آج بھی کہیں کس ملکوں میں چلتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لمبا سا وہ ایک فیدر سا ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے تو وہ کشتی چلتی ہے, جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے وہ کشتی اس طرف چل پڑتی ہے. بالکل اسی طرح یہاں ایسی کشتیوں کو بڑے بڑے پہاڑوں سے نسبت دی کہ کیسے یہ لے کے تمہیں چلتی ہیں اور نیچے ڈوب نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں ہوا بند کر دوں تو یہ سمندروں کے اوپر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں, کہیں یہ مڑ نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے لیے ایک خوبصورت بات کہی, آیت ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. 36 نمبر ہے, فما اوتی تم من شئین فمتاع الحیات الدنیا, اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, بالکل چند دن کا. آپ کو پتا ہے کہ متا کا جو لفظ ہے نا حیض والے کپڑے کو کہتے ہیں, اس کے بہت سارے معنی ہیں. اس میں ایک یہ بھی ڈکشنری میں معنی آتا ہے گندا کپڑا, یہ دنیا اتنی گندی ہے, چند دن کی ہے بھی تھوڑی, اور اس کو پانے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے اور کیا اس کی کوشش ہوتی ہے. پھر ایمان والوں کی 10 بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں وہ لکھتے ہیں, اور یہی اصل میں تھیم ہے اس پورے رکوع میں. کیا ہے؟ نمبر 1, اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا میں کرتی ہوں؟ پوچھیے اپنے آپ سے. بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں. اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. اپنے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں. جب ان پر زیادتی کی جائے تو مقابلہ کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں, اور قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں, اصلاح کرتے ہیں, اور بڑی ہمت والے ہیں, صبر اور درگزر کرتے ہیں. یہ 10 خصوصیات اگر ہم اپنے اندر ڈھونڈ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا سفر بہت آسان ہو سکتا ہے اپنے بارے میں خود احتسابی کا. پھر اس کے بعد ظلم کے بدلے کے ناطے سے 3 باتیں ہوئیں اس رکوع میں. نمبر 1, برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے, یعنی یہ ایک رخصت ہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. ظلم کے بدلے پر ملامت نہیں لیکن آسن درجہ کیا ہے؟ معاف کر دو اور اصلاح کر لو. ایسا کرنے والے کا اجر اس کے رب کے ذمے ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ کہ معاف کرنا. بدلہ لے سکتے ہیں برابری کی بنیاد پہ, لیکن نہ لیں گے تو بہتر ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کی مثال اس پہ یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کو گالی دے رہا تھا, خاموشی سے سنتے رہے, اللہ کے نبی بھی وہاں آئے اور وہ بھی مسکراتے رہے. لیکن ایک وقت آیا کہ ابو بکر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, زبان کھولی کچھ کہنے کے لیے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کے ناگواری کے ساتھ ہٹ گئے. اب ابو بکر کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. پلٹے کہنے کہ اللہ کے نبی جب تک مجھے گالی پڑتی رہی آپ وہاں مسکراتے رہے, میں نے بات کری تو آپ نے وہاں سے چلے گئے. تو آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر جب تک آپ خاموش تھے اور وہ آپ کو گالی دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے, وہ جواب میں اس کو گالی دے رہا تھا, وہ اس کو برا کہہ رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ میرے دوست کا دفاع ہو رہا تھا, لیکن جو ہی آپ نے زبان کھولی تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا, اور جہاں شیطان ہو وہاں اللہ کے نبی نہیں رہتے. یعنی آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس واقعے میں کتنا کچھ ہے ہمارے لیے. ہم کہتے ہیں پہلے میں بدلہ لے لوں, ٹھہر جو ذرا میں فون کر لوں اس کو, کوئی کہہ کے تو دیکھے ہمیں. ہمارا حال کہتا ہے سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی, پھر سارا دن کچھ پکاتے نہیں, آج تو میں پکا ہی نہیں سکی, میں تو فلاں بات پہ جل رہی تھی. کیا ہوا, کیا کہہ دیا آپ کو کسی نے, کیا ہوا, تھپڑ مارا, نہیں بات ہی تو کی ہے, مت سنیں, مت بات آگے کریں, مٹی میں ڈالیں اس کو. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ واقعی روگ بنا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اور یقین کریں کہ یہ فارغ لوگوں کا کام ہے. سوچتے رہتے ہیں کون میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, میرے سے کیا معاملہ ہے, کیا ہوگا. نہیں, کچھ بات پوری یاد نہیں, لیکن کسی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا, وہ اپنے کام میں لگے رہے, آپ کا جہاز ڈوب گیا وہ کام میں لگے رہے. وہ کہنے لگے آپ کو غم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں مجھے مرنے کا ٹائم نہیں اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں غم مناؤں. یعنی زندگی میں مقصد لے آئیں گے نا, یقین کریں کہ زندگی بہت ساری چیزوں سے آسانیوں کی طرف آ جائے گی. لیکن ان نزالک لمن عزم الامور, اس کے لیے عزم کرنا پڑتا ہے. اور یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے, یعنی جب انسان کسی کی باتوں کے جواب میں بھلائی کرنا سیکھتا ہے نا, ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو لذت ملنے لگتی ہے. لوگ آپ کو تنگ کر کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو جلایا, یا ہم ان سے دیکھو بدلہ لے رہے ہیں, ہم باتیں کریں, اور آپ مزہ لے رہے ہوتے ہیں اس معاف کرنے کے نتیجے میں. اور یہ دنیا میں بھی ہوگا, آخرت میں بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ قیامت کے دن دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے, ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا, اور ایک دوسرے سے حق مانگ رہے. تو وہ کہے گا میں نے فلاں تمہارا حق ہے وہ دو. اب وہ دینا نہیں چاہ رہا, یہ لینا چاہ رہا ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ وہ دور ان کو ایک محل دکھایا جائے گا, سفید موتی کا محل ہوگا, کہ تم یہ لینا چاہتے ہو. تو وہ جو اپنا حق مانگ رہا ہے وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسی جنت کے لیے تو میں اس سے آج زیادہ اور لینا چاہ رہی ہوں, کہ میں نے جو کل چھوڑی ہوئی تھی وہ بھی میرا حق دو. اور دوسرا کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے تو میں اپنی نیکیاں اس کو نہیں دے رہا کہ میں وہ محل لینا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں, تم دونوں کو وہ مل سکتا ہے. وہ کیا, کہ تم اس کو معاف کر دو, یہ جس نے تم پہ زیادتی کی نا تم اس کو معاف کر دو, اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا, اس کی بھی جنت مل گئی, اور تم احسان کر کے جنت لے لو گے. وہ کہتے ہیں یہ بات ہے, فوراً کہے گا کہ میں نے اس کو معاف کیا. اور آپ نے فرمایا کہ پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس جنت کے محل کی طرف جا رہے ہیں. اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے دانت سائڈوں کے دکھنے لگے. کیا بات ہے, معافی کا جو مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں. یقین کریں اپنی طبیعت میں معافی کا مزاج پیدا کریں, آپ کی زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی. یعنی یہ جو راتوں کو اٹھ کے مجاہدے کر رہی ہیں بہنیں, کیسے بچوں کو شوہروں کو دیکھیں, اس میں یہی مزاج اگر آ گیا نا کہ میں نے اپنی مزاج کو دھیما رکھنا ہے, ٹھنڈا رہنا ہے, میں نے معاف کر دینا ہے, میں نے کسی کو برا نہیں کہنا. یعنی ایک بہن تھی تو وہ اپنے کمنٹ میں لکھ رہی تھی کہ میرے ایک ہی دن, حالانکہ دو دن ہوئے تھے کلاس کو, تو کہنے لگی کہ میرا اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا مزاج ہو گیا کہ میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی کلاس لے رہی ہو, تمہارے اندر تبدیلی کیسے آ گئی. تو میں نے کہا دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں نا جو خود انسان کو لے کے آتی ہیں. ہم بیویوں کا اخلاق ہے, یہ کہنے لگی کہ میرے میاں, یعنی لوگ اپنی رائے بعد میں بھی دیتے رہتے ہیں کہ مطلب میرے میاں نے کبھی میری بات نہیں سنی تھی جتنی اچھی طرح وہ اب میری بات سن رہے ہیں. کیا وجہ ہوئی, آپ ٹھنڈے ہو گئے, آپ کی بات اچھی ہوگی, دل میں اترنے والی ہوگی. تو اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے سخت چیز ہے نا, اس کے اندر کچھ نہیں جاتا, لیکن جب وہ چیز نرم ہوتی ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ سوکھی چیز سل کے اوپر پانی ڈالتے رہیں گے تو کچھ نہیں فائدہ ہوگا, لیکن کچی مٹی ہوتی ہے تو اس میں پانی ڈالیں گے نا تو اندر جائے گا اور تھوڑا نرمی آئے گی. ہمارے مزاج میں جب نرمی آنے لگتی ہے نا تو ہر چیز اندر لیتا ہے انسان. جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز اوپر لیتے ہیں اور اپنے اوپر بوجھ اور ہر وقت کا ایک مصیبت ان کی. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں خاندانوں میں ہوتے ہیں, تو مجھے کچھ لوگوں کے بارے میں ہمدردی ہے. میں کہتی ہوں ہاں یہ کتنی بدقسمت ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اب جب شعور آیا, وقت دیکھا, تو مجھے سمجھ میں آئی کہ ان کا مسئلہ ہی خود ہے. پہلے میاں پسند نہیں تھا, میاں میں مسئلے تھے, پھر ساس نہیں تھی تو جٹھانی نے میاں کو لے کے آئیں تو ان کے مسئلے نکلے, پھر اس کے بعد بچے بڑے ہوئے تو گھر والے ہمسایوں سے ہوئے, پھر بہو آئی تو بہو کا مسئلہ ہوا, اور سو آن ہوتے ہوتے ہر وقت ان کا ٹار. اور ان کا اپنا مسئلہ خود ہے کہ ہر چیز کو دماغ پہ لینا ہے. بہت سادی, بہت معصوم ہے, لیکن ان کو خود ہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے جیتنا ہے. تو اصل میں اللہ کی کتاب جو ہے یہ ہمیں سائیکولوجیکلی بھی بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ ہو. مشورے کی یہاں بات ہوئی اور یہاں پہ سورت کا نام بھی شورا ہے, تو اس پہ چند دو چار باتیں کہنا چاہوں گی کہ مشورہ جو ہے کرنا چاہیے, پسندیدہ ہے. کس سے کرنا چاہیے؟ جو اس فیلڈ کے لوگ ہوں. اور نبی کی سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ لیا کرتے تھے, اور مشورہ لینے کے بعد ضروری نہیں کہ اس کو مان بھی لیا جائے. ایسے بندے سے مشورہ لیا جائے جو اسی فیلڈ کا ہو. مثلا اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور آپ مشورہ لے رہے ہیں اس بندے سے جو خود نہیں پڑھتا, کیا خیال ہے وہ نئی کلاس شروع ہو رہی ہے میں داخلہ لے لوں, کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کے ایمان کے خطرے ہو جائیں گے. نہیں, آپ اس سے لیں جو پہلے سے پڑھتے ہیں, جو پڑھ چکے ہیں. کیا خیال ہے تم روز پڑھتے تھے تو تمہیں فائدہ ہو رہا تھا؟ کیا مشکل تو نہیں ہوتا؟ اچھا سب ترجمہ یاد کرنا مشکل تو نہیں ہوتا؟ اچھا یہ ہے, اس سے لیا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ جس سے مشورہ مانگا جائے اس کا فرض ہے کہ اس مشورے کو آگے نہ کھولے. حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن, مشورہ دینے والا امانت دار ہوتا ہے, یعنی رازداری رکھنی چاہیے. بعض لوگ پہلے مشورے بھی دے دیتے ہیں, پھر بعد میں سارے خاندان میں سنا بھی دیتے ہیں کہ وہ یہ اور انہوں نے مجھ سے یہ مشورہ کیا اور وہ کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مشورہ مشورہ ہوتا ہے, مشورہ دینا چاہیے, حکم نہیں دینا چاہیے. بعض لوگ حکم دیتے ہیں, مانے میری بات, مانتے نہیں. آپ پوچھتے تو ہیں, مانتے نہیں ہیں ہم سے. نہیں, مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سب سے پوچھی رائے لیں گے. رکوع نمبر 6 پہ چلتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں, اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے, اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے, مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان پانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا. یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے کہ جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے, نہ چھپ کر انجان بن جانے کی. اور اگر یہ منہ موڑ لے اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا تو آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے, وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور چاہے تو بانچ رکھ دیتا ہے. وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے, یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں سے جسے ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 6، اس کا عنوان کیا ہے؟ مجھے بیٹا چاہیے۔ بس، اور یہی ہے آج کی کتاب آپ کی، اور اس آیت کا حوالہ کیا ہے آج کی آیتوں میں سے؟ آیت نمبر 50، جس میں بیٹوں اور بیٹیوں کی بات ہوئی۔ بہت ہی حساس موضوع ہے۔ اس پورے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے، پھر اس کو اللہ کے سوا کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ یہ گمراہ ہونے والے ظالم عذاب کو دیکھیں گے، لیکن پلٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جہنم جب ان کے سامنے لائی جائے گی تو آنکھیں بچا بچا کے دیکھ رہے ہوں گے، ذلت کے مارے نگاہیں جھکی ہوں گی۔ پھر اس وقت ان کو یقین آئے گا کہ اصل نقصان والے ہم ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، بات مان لو، اپنے رب کی بات مان لو۔ یہ آیت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہائی لائٹ کریں، 47، استجیبوا لربکم، اپنے رب کا حکم مان لو، کیوں دیر کرتے ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو کہہ کے پھر آخر کہ بیٹا مان جاؤ نا میری بات، کتنی دفعہ تمہیں کہہ چکی، تم کیوں نہیں مانتے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جب قرآن پاک کا اختتام کا سفر شروع ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے طریقے سے کہہ رہے، مان لو نا، اتنی باتیں سن لی، کتنی دفعہ سن لیا اقیم الصلاح، اب پڑھ لو نمازیں، کر لو پابندی، زکوٰۃ کی باتیں گزری، حلال حرام کی گزری، مانتے کیوں نہیں؟ کیا اس دن کا انتظار ہے جب وہ دن آئے گا جب کوئی پلٹ نہیں سکے گا، کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا، اور کوئی اس دن تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش نہ کر سکے گا؟ پھر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان کے اوپر نگہ بان نہیں ہیں، نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، ان کی قسمت۔ پھر اس کے بعد انسان کا حال بیان کیا گیا، کیا رحمت ملے تو خوش ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا مصیبت کی شکل میں آئے تو مزید نہ شکری کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتیں، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ چار ہی قسمیں ہو سکتی ہیں اولاد کے معاملے میں، اور چاروں ہی در پیش کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں مگر اشارے سے اور پردے کے پیچھے سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے بتایا گیا کہ کیسے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کے پاس وحی کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس رکوع میں سے جو عمل کی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اس وحی سے ہم نے خود بھی فائدہ لینا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ہمارے لیے تھی وہ کیا تھی؟ کہ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں نہیں مانتے ہم بھلا؟ کیا چیزیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا نفسیاتی الجھنے ہیں؟ بات سن کے، سمجھ کے، بار بار سن کے اور سنا کے بھی نہیں مانتے، ان الجھنوں کو دور کرنا۔ پھر اس کے اندر بیٹے اور بیٹیوں کے ناطے سے جو بات ہوئی، اس کے ناطے سے بھی کہوں گی کہ کچھ لوگ اس معاملے میں ہیں کہ بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں۔ میں اسی جو تاریخ کی کتاب پڑھ رہی ہوں اس میں سچی کہانی ہے، بہت ہی مزہ آیا مجھے پڑھ کے، خلاصہ سناؤں گی۔ اس میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا تو اس کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی یہ غالباً خلیفہ کوئی، یہ بنو امیہ اسی دور کی کوئی بات تھی، اس کی 6 بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بے امید سے بیوی کو کرا، اس نے اس کو غصے میں آ کے دھمکی دے دی کہ دیکھو اگر تمہارے اس دفعہ بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اچھا یہ دھمکی دی سو گیا. خواب میں دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ جہنم ہے اور کوئی فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور جہنم کا ایک دروازہ ہے, اس کے قریب اس کو داخل کرنے لگتے ہیں تو فوراً اس کے سامنے اس کی ایک بیٹی آ جاتی ہے کہ میں اپنے باپ کو یہاں نہیں جانے دوں گی. تو فرشتے کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو, پھر ہم دوسرے دروازے سے اس کو لے جاتے ہیں. وہ دوسرے پہ جاتا ہے تو دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی ہے, اور فرشتے وہاں بھی نہیں وہ جا سکتا. چھ دروازوں پہ پہنچتا ہے, ہر دروازے پہ ایک ایک بیٹی کھڑی ہے اور وہ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے رہی. تو ساتویں دروازے پہ جب آتا ہے تو وہ خالی ہے, اور وہاں سے یہ اندر جانے لگتا ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور فوراً ہاتھ دھو کے لیے کھڑا ہو کے کہتا ہے, وہ عربی کے لکھے ہوئے اس میں کوٹیشن, اللہم آتینی سابعاً, اللہ مجھے ساتویں بیٹی بھی دے, اللہ تعالیٰ مجھے دے کہ پھر اس جہنم کے ساتھ ہی دروازے ہیں نا. تو سچا واقعہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو سکھا دیتا ہے. اتنی سی بات سے سیکھے, اور یہ اس کی دلیل خواب حدیث سے بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیٹیوں کی تکلیف میں ڈالا گیا یا ان کی ذمہ داریوں میں ڈالا گیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات ہوگی. تو کبھی بیٹیوں کو برا نہیں کہنا. اب ہم تو خود عورتیں, ہم کہاں کہیں گی, لیکن بعض عورتوں کو بھی دیکھا گیا کہ اپنی بچیوں کو کوستی رہتی ہیں. تم نے ضرور آنا تھا, تمہیں کس نے بلایا تھا. بعض دفعہ آپ دیکھیے, اب اس کتاب میں اب یہی پڑھیں گے کہ مجھے بیٹا چاہیے, اس کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں, کتنی قبروں پہ جاتے ہیں اور کہاں کہاں ایمان کر گنواتے ہیں. بیٹا ہو یا بیٹی, فرق کیا پڑتا ہے, کچھ پڑتا ہے اس سے فرق؟ میرا تو خیال ہے فی زمانہ تو بیٹیوں کو ہم نے ویسے بیٹے بنا لیا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں رہا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہنا, دے تو بھی راضی, نہ دے تو بھی راضی, اور بہت سارے دے تو بھی راضی. اللہ تعالی ہم نے اپنے آپ سے راضی کرے. ایک چیز جو یعنی سورت شورا ہی کے ناطے سے کہوں گی, شورا اسلام کے اندر ایک چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ مسلمان حکومت قائم ہوتی ہے, پھر اس میں مجلس شورا ہوتی ہے جو مشورے سے ہوتی ہے, اور مسلمان حکومت میں جو حکمران چوز ہوتا ہے وہ بھی شورا کے مشورے سے ہوتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو چنا. یعنی اسلام کا نظام کیا ہے کہ چند مدبر چہرے لوگ جو وہ مشورہ کریں اور پھر حکمران ہو. اس کے برعکس آج کس چیز کا دور ہے, بولیے کیا لفظ ہے, جمہوریت, ڈیموکریسی, ووٹنگ. یہ کتاب اس کے بارے میں, اتفاق یہ کہ اب آج دونوں کتابیں اکٹھی دے رہی ہوں, لیکن اس کو کل پڑھ کے سناؤں گی, آج ہم وہ پڑھیں گے. یعنی فیصلے کا دن, یہ سلیم روف صاحب کی کتابوں میں سے ہے. اس میں انہوں نے ہمارے ملک خاصر میں پاکستان میں جو ووٹنگ اور الیکشنز کے ناطے سے جو خرافات ہیں اس پہ ایک بڑی چھپتی بھی بات کی ہے. تو اسی میں انتظار میں تھی کہ سورہ شورا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, کہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں ڈیموکریسی اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. ایک جاہل جو کسی گاؤں میں بکریاں چرا رہا ہے یا گائے بھینس کو ڈھو رہا ہے, اس کا ووٹ بھی وہی قیمت رکھتا ہے, اور ایک عالم فاضل جو ساری زندگی علم میں لگا ہے, ان دونوں کے ووٹ کی ایک حیثیت ہے. یعنی ایسے کہ کوالٹی نہیں, کوانٹیٹی چاہیے, اور فری کے ووٹ اور کیا کچھ خرافات ہیں,